السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل پروگرام قرآن تدبر و عمل جز 30 تفسیر سورۃ عبسہ آیہ نمبر 10. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اچھی بات سننے کے لیے جمع کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلسیں ہیں جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں. الحمدللہ جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل ترین ہے وہ شخص جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے. الحمدللہ تو ہم قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اس میں غور و فکر اور تدبر کے لیے بیٹھے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اقرا القرآن فانہ یاتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ، کہ قرآن پڑھا کرو بے شک وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کا سفارشی بن کر آئے گا. اور صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ یوتا یوم القیامت بالقرآن و اہلہ الذین کانوا یعملون به فی الدنیا تقدمہ سورۃ البقرۃ و آل عمران تحاجان انت صاحبہما. قیامت کے دن قرآن اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے. ہم عمل کرنے کے لیے ہی ہم پڑھ رہے ہیں نا قرآن، یہ سمجھ رہے ہیں قرآن تدبر اور عمل ہی ہمارا ہے سبجیکٹ. تو وہ یعنی قیامت کے دن قرآن اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے. آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی جو ان لوگوں کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم یہاں قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پر لوگ قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. یعنی آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، دیکھا جائے تو ہم سب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ قرآن کی مجلس ہے. تو جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں تو ان پر اطمینان یعنی سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ لوگوں کا ذکر، ہمارا ذکر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کر رہا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقرب فرشتے ہیں، اور فرشتوں نے ہمیں گھیر لیا ہے اور ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو الحمدللہ قرآن تدبر و عمل کے ٹاپک پر جو ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہمارا روزانہ کا سیشن ہے جس میں ہم جس 30 کو سلیکٹ کیے ہیں. اور یہ اس وجہ سے ہم نے سلیکٹ کیا تھا کہ قرآن ہم نمازوں میں اکثر 30ویں پارے کی ہی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں، تو ہماری نمازوں میں خشوع رہے اور ہم کنسنٹریشن کے ساتھ مزید اچھے طریقے سے نماز پڑھیں. یعنی قرآن جب ہمیں سمجھ میں آئے گا تو ہم اس کی تلاوت اور مزید اچھے طریقے سے کریں گے، خشوع لانے کے ساتھ کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. ہم نے 9 آیت تک مکمل کر لیا تھا سورہ عبسہ کا، اب آیت نمبر 10 سے ہم دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کن لوگوں کے لیے ہدایت فائدہ دیتی ہے اور کن لوگوں پر ذمہ داری ہوتی ہے جو سنتے ہیں، اور کون لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں؟ تو تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. آیت نمبر 8 کے ترجمے سے دیکھیے. یعنی اگر کوئی شخص آپ کی بات نہیں سنتا ہے تو دراصل اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، مگر جو شخص کوشش کر کے آپ کے پاس آیا یا آتا ہے اور وہ ڈرتا ہے تو آپ اسے غفلت برتتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں چاہیے. یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اسے یاد رکھے. وہ قابل احترام صحیفوں میں درج ہے جو بلند مقام پر رکھے ہیں اور پاکیزہ ہیں. ان کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں. لعنت ہو انسان پر، وہ کیسا منکر حق ہے. اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ من ای شئین خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ من نطفت خلقہ فقدرہ، اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی. لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى، آیا نمبر 8. وَأَمَّا، اور لیکن، من، جو، جَاءَكَ، وہ آیا تیرے پاس، يَسْعَى، کوشش کر رہا ہے وہ، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈرتا ہے. یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی. فَأَنْتَ تُتُو أَنْهُ، اس سے، تَلَحَى، تُتُو، غافل ہوتا ہے. یعنی یہاں رسول اکرم کو مخاطب کیا گیا ہے. کَلَّا، ہرگز نہیں. انہا، بے شک، وہ، تذکیرہ، ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن. فَمَن، تو، جو، شَاءَ، وہ چاہے، ذَكَرَ، وہ یاد کرے اس کو، فی صحوفن، صحیفوں میں ہے، مکرمہ، باعزت. یعنی قرآن کیسی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، یعنی قرآن کی، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اس کی بات کی جا رہی ہے. مرفوعتن، بلند کیے جانے والے، مطہرہ، پاک کیے جانے والے، سبحان اللہ. بی ایدی، ہاتھوں میں ہے، سفرہ، لکھنے والوں کے. کرامن، باعزت، بررہ، نیک. قتلا، مارا جائے، الانسان، انسان. ما اکفرہ، کیسا ناشکر ہے وہ. من ای شئین، کس چیز سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا، ہو اس کو. من نطفہ، نطفے سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، فقدرہ، تو اس نے اندازہ کیا اس کا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ عبسہ میں دراصل شروع میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی بات کی، جیسے کہ کل ہم نے بات کی تھی. اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو، یا جو رویہ تھا آپ کا، اس کو ناپسند کیا گیا. اور یہ بات بتائی گئی کہ جو شخص خود سے کوشش کر کے آتا ہے تو آپ اس کے لیے کیوں فکر مند نہیں ہوتے، اس کو توجہ کیوں نہیں دیتے. یعنی دائی کو ایک اسلوب بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک دائی کا کام کیا ہوتا ہے. ایک دائی یہ دین کو کیسے، اسلام کی دعوت دینی چاہیے، پھر اگر جب دعوت دی جاتی ہے تو اس کے بعد کیسے لوگوں سے رویہ رکھنا چاہیے، اور اصل اہمیت کن لوگوں کی ہے جو خود سے آپ کے پاس چل کر حق کی تلاش میں آتے ہیں، جو اپنے دل کے اندر تڑپ رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، کچھ عزم رکھتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کا، کچھ سیکھنے کا، جیسے کہ آپ لوگ ہیں ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ، کہ آپ لوگوں کے اندر جذبہ ہے، آپ لوگوں کے اندر تڑپ ہے دین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، تو ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. تو یہ خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی کہ جو کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا کچھ حق کی تلاش میں آتے ہیں. تو ان لوگوں کی یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے کہ جو لوگ خود سے آتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ بات کرنے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے. تو وہ اما من جا اکیسا وہ ہوا یخشا، کہ جو کوشش کرتا ہے، جو دوڑ دھوپ کرتا ہے، جو ڈرتا ہے، جو خشیت اختیار کرتا ہے، تو آپ ان سے بے پرواہی نہیں برت سکتے، آپ ان سے غفلت نہیں برت سکتے. پھر اس قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ کلا انہا تذکیرہ، کہ ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے، ایک تذکیرہ ہے، اور اسی تذکرے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ. یعنی یہ قرآن ہر ایک کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اللہ تعالی کی یہ کتاب، جو اس کو پڑھتا ہے وہ باعزت ہو جاتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے وہ بلند درجہ پاتا ہے، جو اس کو اپنا لیتا ہے اس کتاب کو، اس کی دنیا اور آخرت دونوں بدل جاتی ہے، سبحان اللہ. اور یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس کتاب سے ہدایت ہر کوئی پا سکتا ہے، چاہے وہ نابینا ہو، چاہے وہ معذور ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے ہو سکتا کتنا بھی برا پرسن ہو، گناہگار پرسن ہو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے دل کی دنیا بدل دے، اور کب اس کے اوپر اس قرآن کا اثر ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ فوراً پلٹ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایک بہت مشہور جو تابعی گزرے ہیں، ان کی جو پہلے کی زندگی تھی وہ بہت گناہوں میں ملوث تھے، وہ گناہوں میں لگی ہوئی تھی ان کی زندگی۔ ایک دفعہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بری نیت یا برے ارادے سے ہی شاید ہو سکتا، کچھ غلط کام سے چوری وغیرہ کرنے کے قرض سے وہ جا رہے تھے رات کے وقت میں، تو ان کو کہیں کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی کہ الم یعنی للذین ان تخشى قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا لوگوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھیں یا لرز جائیں۔ تو اتنی سوز والی تلاوت تھی قرآن کی کسی کی کہ ان کا دل اس سے لرز اٹھا اس آیت سے، اور کہنے لگے الان الان، یعنی اے اللہ تعالیٰ وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد ایسی توبہ کی اور اپنی زندگی کو ایسا سنوارا کہ بہت بڑے تابعی یا تبع تابعی بنے وہ، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت ہم ظاہری حلیہ دیکھ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بڑے ماڈرن اور فیشنیبل ہیں، یہ کہاں دین کی طرف آئیں گے، لیکن یہ ہمارا بہت غلط تجزیہ ہوتا ہے اصل میں۔ یعنی ہم کیا سمجھتے کہ اچھا بس سر پر دوپٹہ اوڑھنے والے یا بہت پردہ کرنے والے ہی ہدایت پاتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنا دل اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے صرف لباس کو دیکھ کر یا ظاہری حلیہ کو دیکھ کر۔ جو بھی آتا ہے حق کی تلاش میں، چاہے وہ ظاہری اس کی پرسنالٹی کیسی بھی ہو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایسی نرمی رکھ دی ہو، خشیت رکھ دی ہو کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر اچھے طریقے سے مسلمان بن سکے، ہم سے زیادہ اپنے ایمان کو بڑھا سکے، یعنی اس قرآن سے وہ بہت زیادہ اچھے سے نصیحت کر سکے، ہے نا؟ یعنی اس قرآن سے تو بہت سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، تو پتہ نہیں کون کیسے لیتا ہے اس کو۔ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے بھی تو لینے والے لوگ ہوں گے نا۔ تو جو طلب صادق سے اس قرآن کی طرف آتا ہے، جو حق کی خاطر اس قرآن کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور راستہ دکھاتے ہیں۔ اور ہمیں بھی ایسے لوگوں کی طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے، ان کے ظاہری حلیے پر نہیں جانا چاہیے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اگر کوئی آپ سے ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ آ کر ملے جو ہو سکتا پردہ بھی نہ کرتے ہوں، ہو سکتا جن کا ظاہری حال حلیہ آپ کو لگے کہ اچھا یہ تو بہت دین سے دور لوگ ہیں، لیکن ضرور اگر وہ آپ سے کچھ پوچھتے ہیں یا کچھ حق کی تلاش میں، تو آپ کو ان کو بہت احسن طریقے سے بتانا چاہیے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ جذبہ صادق ہو جن کے ساتھ، خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی۔ تو جن کے ساتھ جذبہ صادق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خود اس حق کی تلاش میں راستہ دکھا دیتا ہے الحمدللہ، اور منزل تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ قرآن دراصل اس کا انحصار کوئی امیر لوگوں کے لیے یا مغرور لوگوں کے لیے نہیں ہے، نہیں۔ اگر وہ لوگ جو مغرور ہیں اور اس سے نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، آپ ان تک بات پہنچا دیجئے۔ اس کا نقصان ان کو خود ہوگا اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو۔ تو یہاں قرآن کو زکرہ کہا گیا ہے، اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص چاہے قرآن کی نصیحت کی باتوں کا بار بار تذکرہ کرتا رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی قرآن کو زبانی یاد کر لے یا اس قرآن کو بار بار پڑھتا رہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرنے کے لیے اسے زبانی یاد کرنا سب سے بہتر ہے، اور اگر زبانی یاد نہیں کرے تو پھر اس کو بار بار پڑھنا سب سے زیادہ بہتر اور اجر و ثواب کے کام میں سے ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اور بعض کہتے کہ پڑھتا ہے اور بعض کہتے کہ حفظ کرتا ہے، تو قیامت کے دن لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یعنی وہ کوشش کے باوجود سیکھ نہیں پاتا، سیکھنے کی کوشش کرتا لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے یا پڑھنا اسے مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ صحیح بخاری کی ہے یہ حدیث، کتاب التفسیر، سبحان اللہ۔ تو قرآن، سبحان اللہ، یہ قرآن کیسا عظیم کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کیسا معجزہ ہے، اور یہ تذکرہ ہے اصل میں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ بِأَيْدِي سَفَرَا كِرَامٍ بَرَرَا، یعنی اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ کن ہاتھوں میں ہے، کن لوگوں کے پاس ہے، کون سے فرشتوں کے پاس ہے، کیسے ان کی جو کیسے تعریف کی گئی ان فرشتوں کی۔ یعنی بہت ہی عزت اور تکریم والا قرآن ہے، اور بہت تکریم والے فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھوایا گیا ہے۔ جو بہت ہی یعنی فرشتوں میں بھی سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں فرشتے، جو پوری طرح سے طاہر ہیں، پاکیزہ ہیں، کامل ہیں جو لوگ، تو حامل قرآن کو کیسے ہونا چاہیے؟ یعنی یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو حامل قرآن ہوگا اس کو بھی ان صفات سے آراستہ ہونا ہوگا، وہ اپنے قول اور فعل میں صحیح ہوگا. اس کی یعنی ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو حامل قرآن ہوتا ہے، کیونکہ جو حامل قرآن فرشتے ہیں وہ ان کی خصوصیات یہ ہیں، ان کی صفت یہ ہے، تو جو حامل القرآن انسان ہوں گے ان کی صفات بھی کیا ہونی چاہیے؟ وہ بھی ایسے ہی پاکیزہ، وہ بھی ایسے ہی متحر، وہ بھی ایسے ہی قول و فعل میں سچے، بہت ہی باعزت تکریم والے، جن کے قول اور فعل کی لوگ گواہی دیں کہ ہاں یہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے. تو سبحان اللہ، ایسے معزز فرشتوں کے ہاتھوں ہیں، اس قرآن کی عظمت اور شان کا کیا کہنا. اس کا تو یہ عالم ہے کہ اس کی آیات لوح محفوظ میں سات آسمانوں کے اوپر نہایت معزز بلند مرتبہ اور صاف ستھرے صحیفوں میں درج ہیں، سبحان اللہ، اور زمین پر مخلص اور ایماندار لوگ اس کے اوراق کو نہایت عزت اور احترام اور تقدیس و تطہیر کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے دلوں میں کتنی عزت ہے نا قرآن کی، اس لیے دیکھیں ہم اس کو نیچے نہیں رکھتے. تو آپ دیکھیں قرآن کی عزت ایک الگ بات ہے، لیکن قرآن کو عزت کی وجہ سے اتنا اوپر رکھ دینا کہ وہاں ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے اور اس کو پڑھائی نہ جائے، یا اس کو اتنی متبرک کتاب بنا دیا جائے کہ اس کو جزدانوں میں لپیٹ کر اور ریشم کے غلافوں میں لپیٹ کر بس اوپر رکھ دیا جائے، اس کے لیے آیا ہے قرآن؟ آپ بتائیں کہ قرآن کا احترام اور عزت اتنی کی جائے گی کہ اس کو کھولا ہی نہ جائے، اس کو ہاتھ ہی نہ لگایا جائے؟ نہیں، بلکہ اس کو کیسے لیں گے؟ اس کو بار بار پڑھا جائے گا، اس کو بار بار کھولا جائے گا، اس کو بار بار اس کی تلاوت کی جائے گی، اس کو بار بار سمجھا جائے گا. یعنی قرآن ہر جگہ آپ کے گھر میں، ہر ٹیبل پر، ہر سینٹر پر، ہر کارنر پر قرآن ہی قرآن ہو، ہر بار قرآن ہی پڑھا جاتا ہو، قرآن ہی کی مجلس ہو، قرآن ہی کی محفل ہو، الحمدللہ، کیونکہ یہ تذکرہ ہے، یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، الحمدللہ. ایک بار پڑھ کر رکھ دینے والی کتاب تھوڑی ہے یہ. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ جو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ایک نابینا ہے، بہت ہی اہم بات، ایک نابینا شخص ہیں، ایک نابینا صحابی ہیں، اور جو اخلاق رذیلہ سے پاک ہے الحمدللہ. ایک علم کی حرص طالب علم کو کیسے لے کر آتی ہے؟ یعنی وہ قرآن کے طالب تھے، طالب علم تھے قرآن کے، تو قرآن کی طلب نے ان کو کیسا حریص بنا دیا کہ وہ آتے ہیں رسول اکرم کے پاس اور پھر پوچھتے ہیں اس کے بارے میں. تو جو حریص ہے قرآن کے علم کا، اس کو تو اور زیادہ دینا چاہیے، ہے نا؟ تو جیسے آپ لوگ آئے ہیں الحمدللہ، آپ لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں. اب بہت سارے لوگ، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ نہیں ہیں اس مجلس میں، لیکن جو لوگ آئے ہیں الحمدللہ، تو یہ ان کو کس چیز کی تڑک کھینچ لائی ہے یہاں پر؟ اس قرآن کو سیکھنے کی، اس قرآن کو سمجھنے کی، ہے نا؟ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا، ان کی علم کی طلب، ان کے علم کی حرص کی وجہ سے، سبحان اللہ، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ آئے تھے. کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا نہیں دیا قرآن کی سمجھ، الحمدللہ کہ رسول اکرم ان کو مسجد نبوی کا امام بنا کر جاتے تھے، ان کی رسول اکرم کی جگہ وہ نماز پڑھاتے تھے، سبحان اللہ، آپ ان کو مدینہ کا امیر بنا کر جاتے تھے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو توفیق بخشی کہ اللہ کے راستے میں نابینا ہونے کے باوجود بھی ان کو شہادت نصیب ہوئی، الحمدللہ. تو یہ قرآن کیسے ایک نابینا شخص کو بھی عزت دلواتا ہے، ان کی کیسے تکریم اور عزت ہوتی ہے، الحمدللہ. تو قرآن پڑھنے پڑھانے سے، قرآن سیکھنے سکھانے سے، قرآن سمجھنے سمجھانے سے اللہ تعالیٰ عزت اور تکریم میں اضافہ کرتا ہے، الحمدللہ. اور پھر یہ قرآن آپ سوچے تو صحیح، کیسی عظیم کتاب ہے، کیسی زبردست کتاب ہے، کیسا معجزہ ہے، کیسا کلام اللہ ہے کہ فمن شاء ذکرہ، جو اس کو یاد کرے، جو اس کو پڑھے، جو اس نصیحت کو بار بار یاد کرے، فی صحف مکرمہ، کہ وہ قابل احترام صحیفوں میں ہے، مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ پاکیزہ، بھی ایدی سفرہ، ہاتھوں میں ہے ایسے لکھنے والوں کے، کرام بررہ، جو معزز اور نیکوکار ہیں، سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے، جب بھی یہ آیت پڑھو دل چاہتا ہے کہ اور قرآن کی طرف ہم رجوع کریں، دل چاہتا ہے کہ مزید اس قرآن میں ہم اسی میں الجھے رہیں، اسی میں ہم اپنے تمام مسائل کو سلجھاتے رہیں۔ الحمدللہ ہمارا دن رات قرآن پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے گزرے۔ دل چاہتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہ کریں، قرآن پڑھنا پڑھانا ہو بس، کیونکہ کتنی پاکیزہ کتاب ہے، کیسے پاکیزہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو لکھنے والے کتنے معزز، اس کو لینے والے کتنے معزز، اس کو اتارنے والے کتنے معزز، اور پھر اس کو جب یہ اترا رسول اکرم کے قلب مبارک پر اور رسول اکرم نے جب ہمیں پہنچایا تو اس کو پڑھنے والے کتنے معزز، سبحان اللہ، اور اس کو سننے والے کتنے معزز۔ تو بہت اکرام والے فرشتے ہیں، یعنی ان کے جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی بھی پھر ان کی بھی شرف کے کیا کہنے، یعنی بہت شرف والوں کو یہ قرآن ملتا ہے، ان کے اقوال ان کے افعال بہت پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ بہت طاہر ہوتے ہیں۔ جو حامل القرآن ہوتے ہیں وہ اپنے اخلاق میں کامل ہوتے ہیں، حامل القرآن اس قرآن میں سب کچھ پا لیتا ہے، وہ رشد حاصل کرتا ہے، اس کے حکمت و قول اور فعل میں الحمدللہ تضاد نہیں ہوتا، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے مزید قریب ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب انہی کو فائدہ دیتی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، وہی لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں جو اس کو بار بار پڑھتے ہیں اور اس سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ یاد دہانی ہے، جو چاہے اس کو یاد رکھے، اس یاد دہانی کو، یعنی اس پر عمل کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے اس پر ایمان لائے اور جو چاہے انکار کر دے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا، اس تذکرے کا کیسا، اس کی عظمت، اس کی رفعت اور قدر کا ذکر کیا ہے کہ قابل ادب ورقوں میں جو بلند اور بالا اور پاک ہیں، یعنی قدر و منزلت میں بلند، تمام آفات سے سلامت اور اس بات سے محفوظ کے شیاطین کے ہاتھ اس تک پہنچ سکیں یا وہ اسے چرا سکیں، بلکہ یہ تو بیعیدی سفرہ لکھنے والے کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان سفیر ہیں، کرام، یعنی کیسے ہیں وہ، بہت ہی خیر و برکت والے، بررہ، ان کے دل اور اعمال نیک ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی جو حفاظت فرمائی، ایسے فرشتوں کو چنا اس کے لیے جو بزرگ اور طاقتور اور نیک فرشتوں کو چنا جو رسولوں کے پاس پیغام لے کر آتے ہیں، اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سفیر بنایا۔ آپ بتائیے اس کتاب کی عظمت کے کیا کہنے، اور کتنے خوش قسمت ہیں نا ہم لوگ کہ ہم اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ تو کیا اس کتاب کا دامن ہم چھوڑ دیں گے رمضان کے بعد؟ نہیں۔ کیا ہم اس کتاب کو صرف رمضان میں پڑھیں گے؟ نہیں، بلکہ پوری زندگی، مرتے دم تک، آخری سانس تک اس کتاب کو اپنے ساتھ لگائے رکھیں گے، اس کا پڑھنا پڑھانا، اس کا سیکھنا سکھانا جاری رکھیں گے، ہے نا، انشاءاللہ۔ تو بہت ہی بابرکت اور مبارک ہے یہ کتاب، اور وہ لوگ بھی بہت ہی بابرکت اور مبارک ہیں، وہ لوگ جو اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جو اس کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ قتل الانسان ما اکفرا، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی انسان کیسا ہے، ہلاک کیا جائے، انسان کس قدر ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس نے، یعنی کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، من نطفہ، ایک نطفے سے، خلقہ، پیدا کیا اس کو، فقدرہ، پھر اس کو اس کا اندازہ لگائے کہ کتنا اس کو بڑھانا ہے، کیسے کرنا ہے، ثم السبیل یسرا، پھر راستہ اس کا آسان کر دیا۔ اب یہاں پر اکفرا کا جو معنی ہے تکبر، عجب، خود پسندی۔ حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں، حسن بصری، کہ تکبر زیب دیتا ہے اللہ تعالی کو، جبکہ انسان کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے، اگر وہ سوچ لے نطفے سے ہوئی ہے تو وہ کبھی تکبر نہ کرے، ہے نا، یعنی اگر انسان اپنی پیدائش کے مادے سے غور کر لے اس کے اوپر، تو کیا کبھی وہ تکبر کر سکتا ہے، کس چیز سے نکلا ہے وہ، کس کون سی بون تھی جو ٹپکائی گئی، کتنے حقیر مادے سے وہ پیدا ہوا ہے، نطفے سے، تو کیا تکبر انسان کو زیب دیتا ہے بھلا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اندازہ مقرر کیا، یہ اندازہ لگایا کہ یعنی انسان کو کتنا بڑھنا ہے، یہ کتنی اس کی عمر ہوگی، سب کچھ کس کے اختیار میں ہے، کس کی قدرت کاملہ ہے، یہ سب کچھ جو انسان کو جو کچھ عطا کرنا ہے وہ عطا کرتی ہے، کہ اس کو کتنا علم دیا جائے، اس کو کتنی عمر دی جائے، اس کو کتنا مال دیا جائے، اس کو کتنی اولاد دی جائے یا اس کو کتنی خیر دی جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اندازہ ہے سب کچھ. آپ دیکھیں کہ ہمارے پور، ہماری انگلیاں، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت مقررہ پر آ کر ہماری انگلیاں جو اس کی لمبائی ہے انگلیوں کی، وہ لمبے ہونا رک جاتی ہیں. آپ سوچیں کہ اگر بچپن سے لے کر اب تک جب ہم جتنی ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے، اگر یہ انگلیاں بڑھتی رہتی تو کتنی لمبی ہو جاتی تھی نا انگلیاں، ہے نا؟ ہم کچھ کام کر سکتے تھے، بلکہ یہ انگلیاں تو اٹکتی تھی ہماری ادھر، جیسے لمبی لمبی بیلیں ہو جاتی ہیں نا، کیسے اٹکتی ہیں، جو بہت ساری لمبی چیزیں ہوتی ہیں لٹک رہی ہوتی ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا اندازہ مقرر کیا. اگر یہ آنکھیں بڑھتی رہتی تو ہمارا چہرہ غائب ہو جاتا، آنکھیں ہی ہو جاتی ہمارے چہرے پر. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص اندازے کے ساتھ اس کی مقدار مقرر کی. کیسے ہمارے پیر جتنے بڑھنے تھے اتنے ہی بڑھے، ورنہ ہم کتنے لمبے ہو جاتے. آپ سوچے کیسا چلنا ہوتا تھا ہم سے، چھت بھی ہمارے لیے کم پڑتی تھی، ہے نا؟ سبحان اللہ، کیسے اندازے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مقدار مقرر کی کہ ایک وقت مقررہ پر آ کر ہر چیز گرو ہونا بند ہو جاتی ہے، ورنہ کیا حال ہوتا ہمارا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نطفے سے پیدا کیا، یعنی ہم کتنے ناشکر ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لے. لیکن انسان تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے نا، کہ اچھا میں ہوں تو کوئی نہیں، میری مرضی، میرا دل، میرا جو مطلب، میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا یا میں کروں گی. وہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے کس نے پوری طرح درست بنایا انسان کی طرح، کیسے اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر مقدر کی. یہ سب بھول جاتا ہے انسان اور ناشکری کرنے لگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو پوجنے لگتا ہے، پتھروں کو یا مرے ہوئے لوگوں کو یا پھر انسانوں سے اپنی حاجت مانگنے لگتا ہے. بہت ہی ناشکرہ ہے انسان. جس رب نے اسے پیدا کیا اسی کی عبادت کرنی چاہیے نا، جس رب نے اسے پیدا کیا اسی کے آگے جھکنا چاہیے. تو ہمیں یہ آیت کیا دعوت دیتی ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. کہ آج ہم بہت ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں نا، اپنے رب کی عبادت سے ہم دور ہو گئے ہیں، بے بہرا ہو گئے ہیں. تو کیوں نہ یہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے ہم فوکس کریں، حنیف بن جائیں، یکسو ہو جائیں ہم، اور خالص اللہ تعالی کی عبادت پر ہم فوکس کریں، اللہ کے لیے جھکے اور جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگے، تمام دوسرے جو سہارے ہیں اس کو چھوڑ دیں. صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہماری تقدیر بنائی، اسی سے ہم مانگے تو تب ہم اس کی شکر گزاری کا حق ادا کر سکتے ہیں، ورنہ ہم پھر ناشکر ہی کہلائیں گے. تو انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکر ہے. یعنی اس نے اللہ تعالی کی نعمت کی کیسے ناشکری کی. حق واضح ہو جانے کے بعد بھی کتنا وہ حق سے بغض رکھتا ہے، انعاد رکھتا ہے، حالانکہ وہ تو بہت ہی کمزور ترین چیز ہے. ایک حقیر پانی، ایک حقیر بوند سے پیدا ہوا ہے، پھر اللہ تعالی نے اس کی تخلیق کا اندازہ مقرر کیا اور اسے نقصق سے درست کر کے کامل انسان بنا دیا. اس کے تمام اعضا ظاہر ہوئے، اس کو قوت اللہ تعالی نے مہیا کی، لیکن وہ کیا ہوا، اللہ تعالی کے آگے جھکنے کی بجائے ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہونے لگا. آگے کی آیات دیکھیے، آیت نمبر 20 سے دوبارہ سے دیکھتے ہیں. ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا کلا لما یقضی ما امرہ فلینظر الانسان الى طعامہ انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. ثم پھر السبیل راستہ، یسرہ اس نے آسان کیا اس کے لیے، ثم پھر اماتہ اس نے موت دی اس کو، فاقبرہ تو اس نے قبر دی اس کو، ثم پھر اذا جب شاء وہ چاہے گا انشرہ وہ زندہ کرے گا اس کو، یعنی انسان کو. کلا ہرگز نہیں، لما ابھی تک نہیں، یقدی اس نے پورا کیا، ما جو امرا اس نے حکم دیا اس کو، فلینظر تو چاہیے دیکھے الانسان انسان الى طرف طعامی کھانے کی اپنے، کھانے کی جو کھانا ہے اس کو، اس کو دیکھے یعنی غور و فکر کرے. انا بے شک ہم سببنا انڈیلا ہم نے الماء پانی، سببا انڈیلنا، ثم پھر شققنا پھاڑا ہم نے الارض زمین کو شقہ پھاڑنا فانبتنا تو اگایا ہم نے فیہا اس میں حبا دانا وعنبا اور انگور وقدبا اور بیلیں وزیتونا اور زیتون اور ونخلا کھجور کے درخت وحدائق اور باغات غلبہ گھنے وفاکہ اور میوے وابا اور گھاس متان بطور سامان کے لکم تمہارے لیے ولی انعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے. روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں. پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا, پھر اسے موت دی, پھر اسے قبر میں رکھا, پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. ہرگز نہیں, جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض اس نے قطعاً پورا نہیں کیا. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا, پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج بھی اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ بھی اگائے. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات ہے, یعنی اس میں ہمارے لیے بھی ہے کھانے کی چیزیں اور ہمارے مویشیوں کے لیے بھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا, پھر کیسے اس کو چھوٹے سے بڑا کیا, اور پھر ایک مخصوص مقدار پر لا کر اس کو چھوڑ دیا, یعنی اتنا ہی بس اس کو بڑھنے دیا, گرو ہونے دیا, اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے راستہ آسان کر دیا. السبیل یسرا, آسان راستہ یہاں پر اس سے مراد ہے دین حق, دین اسلام اور قرآن کا راستہ. آپ دیکھیں جتنی آسان زندگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اس کا اندازہ مقرر کیا اور پھر اس کو ایک مکمل انسان بنا دیا, لیکن انسان کیسے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ثم اماتہ فاقبرا, پھر اللہ تعالیٰ نے موت دی انسان کو, پھر اس کو قبریں دکھائی. اور یقین جانے کہ جو موت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے. آپ نے کبھی غور کیا, جو لوگ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں اور پھر بہت بیمار ہو جاتے ہیں اور مسلسل بیڈ پر پڑے ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایسے لوگوں کو بیڈ سورس ہو جاتے ہیں, ہے نا؟ آپ نے دیکھا کبھی کہ جو لوگ مسلسل بیڈ پر ہوتے ہیں کئی کئی سالوں تک, کئی مہینوں تک کے, تو کیسے ان کا حال ہو جاتا ہے, کیسے وہ لوگ کس طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں. اور جب انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے, جب اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی جاتی ہے, کانوں سے سنائی بھی نہیں دیتا ہے اور وہ چل نہیں سکتا ہے, بہت معذور ہو جاتا ہے, تو وہ بہت بیزار ہو جاتا ہے, وہ خود اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یعنی خود سے پھر موت کی تمنا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے, کیونکہ یہ مجبوری والی زندگی ان سے جی نہیں جاتی ہے. تو موت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے, اور پھر قبریں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. امیجن کریے کہ اگر اللہ نہ کرے سارے ڈیڈ باڈیز اگر ایسے ہی پڑے ہوتے اوپر زمین پر اور اسے دفن کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں نہ سکھاتا تو کیا حال ہوتا, کتنی اس میں سے اسمیل آتی نا. آپ لوگ ابھی جانتے ہوں گے کہ فلسطین میں کیا حال ہے, کہ جو لوگ جو بلڈنگز گری تھی اور اس میں جو لوگوں کی اندر ڈیڈ باڈیز نکالی نہیں گئی, اور ہر طرف کتنا وہاں پر خون ہی خون ہے, جس کی وجہ سے ایک اسمیل ہے اور اس کی وجہ سے اور جینا مشکل ہو گئے بےچارے لوگوں کا. کہیں پر خون گر جائے یا کوئی ایسے زخم والا انسان رہے اور کوئی ڈیڈ باڈی باہر رہ جائے, کتنی اسمیل ہو جاتی ہے نا اس میں. تو آپ سوچیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبر کھودنا سکھایا اور مرے ہوئے لوگوں کو وہاں دفن کرنا سکھایا. کس سے سیکھا تھا یہ ہم لوگوں نے, انسان نے, یہ جو قبر کھودنا ہے کس نے سکھایا تھا, اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا تھا سکھانے کے لیے, آپ کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل, حابیل اور قابل کے واقعے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے, جب آدم علیہ السلام کی سٹوری آپ نے پڑھی ہوگی, تو کہ جو دونوں بھائی تھے حابیل اور قابل, تو قابل نے حابیل کو مارا تھا اصل میں, اور مارنے کے بعد پھر پچھتا بھی رہا تھا کہ میں نے اس کو مار دیا اور میں اس کو کیسے دفن کروں. تو اللہ تعالی نے ایک کوا بھیجا اور وہ کوے نے زمین کھودنی شروع کر دی تو اس سے پھر قابل کو سمجھ میں آیا کہ اچھا میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو یہاں دفن کر دوں زمین کھود کر. تو اس نے دفن کیا تھا. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی پرندے سے بھی یا جانور سے بھی انسانوں کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے, انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے اتنی. تو یہ بھی ہم پر بہت بڑا احسان ہے. آپ خود سوچیں کہ قبریں نہ ہوتی اور مٹی میں یہ خاصیت نہ ہوتی کہ وہ ہر چیز کو جذب کر لیتی ہے اور پھر اسی سے بہترین سوائل بنتا ہے نا. یعنی پھر کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں قبریں آپ کھودیں گے تو ساری ہڈیاں اس میں سڑ گل چکی ہوتی ہیں لیکن اسمیل نہیں آتی ہوتی ہے. تو مٹی کی کتنی خاصیت ہوئی آپ سوچیں. تو یہ جو قبریں دی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر ایک احسان ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا آپ بتائیں کہ یہ ساری قبریں کیا ہوں گی, کھول دی جائیں گی ہے نا. سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ سارے لوگ اپنے ان قبروں سے نکل پڑیں گے اور سب بھاگے چلے جا رہے ہوں گے میدان حشر میں ہے نا, اور کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا. تو یہ وہی دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا جہاں سارے لوگ میدان حشر میں برہنہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت کی تنگی سے, اس وقت کی مشقت سے محفوظ رکھے اور ہمارا حساب آسان ہو. اور یہ قبریں جو کہ ہماری سیکنڈ آرام گاہیں ہیں, ابھی تو ہم دنیا میں رہتے ہیں نا, کبھی بھی ہمیشہ, کیونکہ دیکھیں قرآن غور و فکر کے لیے ہی اصل میں, قرآن ہمیں تدبر کرنا سکھاتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں تدبر کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے کہ تم تدبر کرو, غور و فکر کرو. تو یہ قبروں کا اگر ہم سوچ لیں کہ ہماری جو سیکنڈ آرام گاہ ہے جہاں ہمیں جانا ہے, کیا ہم اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ کیا آج تک کسی شخص نے انکار کیا کہ اچھا اس کو قبر میں نہ ڈالنا, گھر میں ہی رہنے دینا؟ اور کبھی اس کی نصیحت پر عمل کیا گیا کہ کبھی کسی نے اپنے پیاروں کو, اتنے عزیزوں کو جن سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں, کبھی ہم نے گھر میں رکھا؟ نہیں رکھا. کہاں لے جا کر دفن کرتے ہیں ہم؟ قبرستان میں. تو یہ قبریں ہمارے لیے ایک طرح سے ایک نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے. اسی لیے قبرستان سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی کہ السلام علیکم یا اہل القبور, کہ ان کو سلام کیا جائے, اور تم تو جا چکے ہو اے ہمارے بھائی بہن, ہم بھی تم سے ابھی قریب ہی آ کر ملنے والے ہیں. للاحقین کا لفظ آتا ہے کہ ہم بھی تم سے ملنے ہی آنے والے ہیں, آج نہیں تو کل ہماری بھی باری ہے. تو کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنی قبر کو کیسے جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بنائیں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے نا. تو اب یہ کس پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس کو باغ بنائے یا گڑھا بنائے؟ ہم پر ہی ڈیپینڈ ہے نا. ہم ہی جیسا چاہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے نیک اعمال سے, اپنے ایمان سے, اپنے اچھے اخلاق سے, اللہ تعالیٰ کی عبادت سے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. ہم قبر کے, ہمارے جو قبر کی جو جگہ ہے اس کو ہم ایک باغ, جنت کا باغ بنا سکتے ہیں, سبحان اللہ, یعنی اس دنیا کی زندگی سے. تو یہ قبریں بھی ہمارے لیے ایک نصیحت کا مقام ہے. تو موت دینا انسان کو اور اسے قبر مہیا کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت دی اور اسے قبر مہیا کی. آپ دیکھیں جب انسان کو مرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اور جب اس کی تکلیف دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اسے موت دے دے, نہیں تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے نا. اور اگر ہمارے پیارے اور عزیزوں کی لاشیں ہماری نظروں کے سامنے ایسے سڑتی گلتی تو کیا ہم برداشت کر سکتے تھے بھلا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ لاشیں سڑتی گلتی نہیں ہیں بلکہ اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تاکہ ہم اسے دیکھ کر مزید صدمے سے دوچار نہ ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر ہم اسے دوبارہ زندہ کریں گے, ثم اذا شاء انشرہ, یعنی ہم اس انسان کو قبروں میں سے دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے, دوبارہ اس کو زندہ کریں گے. تو پیدائش کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور سارے لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سوچے کہ, یعنی وہی والی بات ہے کہ اس عقیدے کو پختہ کیا جا رہا ہے جس کے لیے جو کفار مکہ تھے دراصل وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ دوبارہ انسان کو کیسے اٹھایا جائے گا اور کیسے اس کو دوبارہ سے حساب کتاب اس کا لیا جائے گا. تو الحمدللہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے اور اس کے اس عقیدے کو پختہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل کام نہ ہوگا. ثم اذا شاء انشرہ, کلا لما یا قدیمہ امرا، کہ ہرگز نہیں، جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض اس نے قطعاً پورا نہیں کیا. اب یہاں پر اصل میں اسے حکم کیا دیا گیا تھا، انسان کو شروع سے کیا حکم دیا گیا، اور سارے انبیاء کی دعوت کیا رہی ہے کہ ایک انسان کس کا فرما بردار بن کر رہے، کس کی عبادت کرے، کس سے دعائیں مانگے، کس سے اپنی حاجت پوری کرے، اللہ تعالی سے. لیکن کیا انسان نے اس حکم کو پورا کیا؟ یعنی یہ بات اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے. یعنی جب اللہ تعالی نے انسان سے عہد الست لیا تھا، تمام روحوں کو زندہ کر کے اللہ تعالی نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو سب نے کیا گواہی دی تھی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے. تو اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں یہ بات ویریت کر دی ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے. دوسرا، اسے پیغمبروں کے ذریعے سے پھر اس کو پیغام دیا گیا، کتابوں کے ذریعے سے اس کو تعلیم دی گئی، حکم دیا گیا، لیکن ان تمام باتوں کو پیچھے چھوڑ کر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ نہ بن سکا، بلکہ اس نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا، ایک اللہ کی عبادت نہیں کی، اور الٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے شریک ٹھہرا لیے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر ان سے حساب کتاب لے کر ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے اس حکم کو کیوں پورا نہیں کیا تھا. اب پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کائنات پر غور و فکر کرنے کی بات کی ہے کہ فلینظر الانسان الی طعامہ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا اور پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا، تو اس میں سے ہم نے اناج اگایا، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارے بھی اگائے، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی. سوچے ذرا کہ اگر یہ بارش نہ ہوتی تو کیا یہ پیداوار ہوتی؟ یعنی یہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں اور کتنی چیزیں، ساری چیزیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ اصل میں زمین سے. ایون جانور جو دودھ دیتے ہیں تو وہ دودھ بھی کہاں، کس وجہ سے آتا ہے؟ کیونکہ وہ زمین سے اگنے والا چارہ کھاتے ہیں، ہے نا؟ تو ساری چیزیں آپ یہ دیکھیں، بارش نہ برستی اور اس طرح سے سورج کی گرمی نہ ہوتی تو یہ زمین یہ چیزیں نہ اگاتی. تو سبحان اللہ، انسان اگر اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر ہی غور کر لے تو وہ اپنے رب کی ناشکری نہیں کر سکتا، وہ اپنے رب کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتا. یعنی وہ جو بیج زمین کے اندر بویا جاتا ہے، کیسے وہ زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے، یا خود اپنے آپ کو پھاڑ کر نکلتا ہے، اور پھر وہ کیسے گھنا اور تناور درخت بن جاتا ہے. تو یہ زمین پر انسان صرف بیج بوتا ہے، لیکن اس کو پھاڑنا، زمین سے نکالنا، اس کو گرو کرنا، اس کے اوپر پھل لگانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سب کرواتا ہے. سبحان اللہ، زمین پر بارش برسانا اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، پھر یہ بارش کا پانی ندی نالوں دریاؤں اور نہروں سے حاصل ہوتا ہے، کبھی چشموں اور کنوؤں سے حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ، پھر زمین پر یہ بارش کی جب بوندیں برستی ہیں تو مٹی میں خاصیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بیج کو کھول دیتی ہے، اور اس مردہ اور بے جان بیج میں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کونپل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. سبحان اللہ، یعنی کبھی غور کریں، کیا ہے ہم نے یہ سارے انتظامات پر، کیسے وہ بیج پھٹتا ہے، کیسے اس میں سے کونپل نکلتی ہے، پھر وہ کیسے کونپل ایک تناور درخت بن جاتی ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں. تو اسی نرم و نازک کونپل میں، جو ہوا کے ایک معمولی سے جھونکے کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس میں بالیدگی کی قوت بھر دی ہے کہ وہ کونپل دو تین دن بعد اوپر سے ملی ہوئی زمین کو پھاڑ کر زمین کے اندر سے یوں باہر نکل آتی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے. پھر یہی بیج آہستہ آہستہ مکمل پودا بنتا ہے اور پھر تناور درخت بن جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں یہ ساری چیزیں نہ رکھتا، بالیدگی، یہ طاقت نہ دیتا زمین کو کہ وہ بیج کو اس طرح سے پھاڑ کر نکالے، یا پودے درخت بن جائیں، یا بارش نہ برساتا، تو کیا انسان کے پاس کوئی اور سورس ہے، ذریعہ ہے، جس سے وہ اپنی خوراک حاصل کر سکتا ہے؟ آپ بتائیں، ہے ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا؟ نہیں. تو ہر طرح کے جو نباتات ہیں، پھل ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف ترکاریاں ہی نہیں دی ہم کو، سبزیاں ہی نہیں دی ہیں، بلکہ اتنے اچھے طاقتور پھل دیے ہیں، انار ہے، زیتون ہے. سبحان اللہ، ہر پھل کی الگ خاصیت ہے، کتنے خوشگوار، دکھنے میں بھی کتنے خوشگوار ہوتے ہیں، اور کھانے میں کتنے لذیذ اور کتنے مزیدار ہوتے ہیں. پھر اس کی تاثیر آپ دیکھیں کہ ہر پھل کی تاثیر الگ ہے، کوئی پھل آپ کو کوئی وٹامن دیتا ہے، کوئی پھل آپ کو کوئی وٹامن دیتا ہے، الحمدللہ. تو اتنی بہترین غذا، گوشت، روغن، گھی، دودھ، سارے فائدے ہم جو حاصل کرتے ہیں، ان سے جو لذت حاصل کرتے ہیں کھا کر، آپ دیکھ لیں انسان کی زبان کتنی مختلف ٹیسٹ کی عادی ہے، کبھی یہ چیز، کبھی وہ چیز، کوئی کچھ غلے ہیں، کچھ پھل ہیں، کچھ چیزیں کہیں سے آتی ہیں، کچھ سمندر کی غذائیں ہیں، سی فوڈ جس کو ہم کہتے ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں مل کر ایک ساتھ فائدہ نہ دیتی، سورج کی گرمی اور بارش اور ہوائیں، تو یہ کیسے گرو ہوتے ساری چیزیں، کیسے ہم کھاتے پیتے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہمیں کرنا چاہیے، آپ بتائیں. اس لیے تو ہر کھانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہے نا، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ، اور اللہم اعینی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. تو یہ دعائیں ہمیں رسول اکرم نے سکھائی ہیں. اور انسان شکر کیسے ادا کر سکتا ہے، یعنی کہ صرف زبان سے ادا کر دینا کافی ہوگا؟ کتنا بہترین نظام ہے نا اللہ تعالیٰ کا. تو یہ سارے نظام کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا تقاضا ہے؟ یعنی غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں آیت ہمیں کہ ہم بے اختیار اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، ہم بے اختیار اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگیں. تو کوئی بھی انسان یہ کام نہیں کر سکتا. اب ان تمام باتوں کو بتا کر، غور و فکر کی دعوت دینے کے بعد، سب کچھ غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھا تم جانتے ہو کہ ایک وقت آنے والا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، 33 آیت ہے سورہ عبسہ کی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجوہ یومئذ مسفرہ داہکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترحقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ. اب اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اچھا یہ سب غور و فکر کرنے کے بعد تم سوچو کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کہ قیامت قائم ہوگی. تو کیسا ہوگا وقت؟ فَإِذَا، تو جب، جَاءَتِ السَّاخَّةُ، آ جائے گی سخت آواز والی. السَّاخَّةُ یہ بھی قیامت کا نام ہے، یہاں پر اس کو آواز، سخت آواز والی کہا گیا ہے. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ التَّامَّةُ، ہے نا. یوم، اس دن، یفرو، بھاگے گا، المرء، آدمی، من اخی، اپنے بھائی سے. امی ہی، اور اپنی ماں سے، وہ ابی ہی، اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتی ہی، اور اپنی بیوی سے، وہ بنی، اور بیٹے سے اپنی. لکل لیے ہر ایک کے، امرئیم، شخص کے، منہم، ان میں سے، یوم ازن، اس دن، شان، مصروفیت ہوگی، یغنی، وہ بے نیاز کر دے گی اس کو. وجوہن، کچھ چہرے، یوم ازن، اس دن، مسفرہ، روشن ہوں گے. داہکتن، ہنسنے والے، مستبشرہ، بشارت پانے والے. وہ، اور وجوہن، کچھ چہرے، یوم ازن، اس دن، علیہا، ان پر، غبرہ، غبار ہوگا. ترحقہا، چھا رہی ہوگی ان پر، قطرہ، تاریکی، اندھیرا پن. اولئک، وہ لوگ، ہم، وہی، الکفرہ، کفار، الفجرہ، فجار تھے. پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آ پہنچے گی، تو آدمی اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی، اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا. سوچ لیں کون کون لوگ ہیں. اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی. اس دن کچھ چہرے چمک دمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوش و خرم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اور کچھ چہروں پر اس دن گرد پڑ رہی ہوگی، غبار، اور سیاہی چھا رہی ہوگی، تاریکی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور بد کردار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ بنائے. آمین. اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس دن انسان اپنے عزیز و اقارب سے بھاگے گا. یعنی قیامت کے دن کا ایک نام ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. ہم جانتے ہیں کہ قیامت کو کھڑکھڑانے والی اور آفت، یہ تمام ناموں سے یاد کیا گیا. قیامت کے کئی نام ہیں قرآن میں، کیونکہ جب یہ زمین اور آسمان، یعنی زمین ہچکولے کھائے گی، زلزلے آئیں گے، اور آسمان پھٹ جائے گا، تو آپ امیجن کریں کہ کتنی زوردار پڑکدار آواز ہوگی. تو یعنی قیامت کی ہولناکی کو انسان یاد کرے. اور ان ساخہ ایسی آواز کو کہتے جو کانوں کو بہرا کر دے، ایسی سخت اور کرخت آواز جس سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں. اور ساخہ سے مراد قیامت ہے، اور یہ کیفیت پہلے نفقہ سور کے وقت ہوگی، یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اس وقت انسانوں کے کانوں کے پردے ہی پھٹ جائیں گے اس آواز سے. اور اس وقت ایسا ہوگا، انسان اپنے عزیز اور اقارب، جو اس کے اتنے قریبی لوگ تھے، جن سے وہ بہت محبت کرتا تھا، وہ دور بھاگیں گے اس سے. اور کیا وجہ ہوں گی کہ دور بھاگیں گے؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ ہر انسان اس وقت مصیبت میں مبتلا ہوگا، نہیں چاہے گا کہ اپنی مدد کے لیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو پکارے، لیکن وہ بھی اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو کوئی دیکھ نہیں سکے گا. انہیں یہ خطرہ ہوگا کہ ہم تو خود مصیبت میں پڑے ہیں، کہیں ہمیں مدد کے لیے نہ بلایا جائے تو ہم بھلا دوسروں کی مدد کیسے کر سکیں گے. تو ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، بھاگنے کی کوشش کرے گا. اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ بالخصوص مجرموں سے تعلق رکھتی ہے، وہ اپنے عزیز و اقارب سے اس لیے دور بھاگیں گے کہ دنیا میں تو گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے تھے. آج ایک مجرم دوسرے کو الزام دینے نہ دینے لگے کہ میری گمراہی کا سبب تو تم ہی بنے تھے، تمہاری وجہ سے میں نے گناہ کے لحاظ آج مجھے مصیبت آئی ہے. اس لیے ہر قریبی اپنے دوسرے قریبی سے دور ہی دور رہنے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیسا وہ وقت ہوگا. آپ سوچیں آج کتنے عزیز ہوتے ہیں نا ہم کو ہمارے رشتے. کون کون آئے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے ماں اور باپ اولاد سے بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بیٹے والدین سے بھاگیں گے. کتنے قریبی رشتے ہیں نا یہ. آج ہمارے بچے کو کبھی بخار آ جاتا ہے یا ہمارے بچے کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو کیسے ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں نا. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی تکلیف ہمیں آ جائے، لیکن وہ وقت کیسا ہوگا کہ یہی والدین جو اتنی محبت کرتے تھے بچوں سے وہ دور بھاگیں گے، وہی اولاد جو والدین سے محبت کرتی تھی وہ دور بھاگے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ اے رسول اکرم کی بیٹی فاطمہ اور اے رسول کی پھوپھی صفیہ، تمہیں جو مانگنا ہو یہاں مانگ لو، میں آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ آخرت میں کچھ ہمارے کام آ سکیں گے، تو کہا کہ اے عائشہ دو وقت ایسے ہوں گے جب کوئی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ایک تو وہ جب اعمال نامے بٹے جا رہے ہوں گے اور دوسرا پولیس رات سے گزرنے کا وقت یا حساب کتاب جو ہو رہا ہوگا اس وقت، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. یعنی رسول اکرم بھی اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی پھوپھی، کسی کو نہ بچا سکیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ میدان حشر میں ننگے سر، ننگے بدن اور بے ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے. کسی نے پوچھا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے پوچھا کہ کیا پھر وہ ایک دوسرے کے ستر نہ دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے فلاں، یعنی اس دن تو ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی جو اسے دوسروں سے غافل کر دے گی. سوچیں ذرا کہ کیا وہ وقت ہوگا. اور میدان حشر میں لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، ان کی علامت ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گی. جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار رہے ہوں گے دنیا میں، ان کے چہرے حشاش بشاش، کھل کھلاتے اور مسکراتے ہوئے ہوں گے. اور ہمیں رسول اکرم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کرے قیامت کے دن اس کے چہرے چمک رہے ہوں گے. رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کو قیامت کے دن وضو کے اعضاء کی وجہ سے پہچانوں گا، کیونکہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کو چاہیے پھر اپنی چمک بڑھانی ہو تو وہ اچھی طرح وضو کرے. اور ایک اور حدیث میں ہم کو خوشخبری دی گئی کہ چہرے کس کے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. رسول اکرم نے دعا دی ہے لوگوں کو، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ندر اللہ عمر سمع من حدیثن، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، جس نے میری حدیث سنی، میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور اسے اسی طرح دوسروں تک پہنچایا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح وضو کرنے والا بھی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم کی حدیث آگے پہنچانے والا بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو روشن تر و تازہ رکھے قیامت کے دن. تو جو لوگ جن کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، کھل کھلاتے اور مسکراتے ہوں گے، ان کے دل میں بھی مسرت کی لہر دوڑ رہی ہوگی، تو یہ کون لوگ ہوں گے جو وہاں پر خوشحال ہوں گے؟ اور جن چہروں پر ذلت چھائی ہوں گی وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے، اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی ہدایت کے مطابق زندگی گزاری تھی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تھی، قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے لوگ، اس دن وہاں پر ان کے چہرے خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہاں پر، اور وہ اپنے انجام پر خوش ہوں گے. اور وہ جانتے ہوں گے کہ دیکھو یہ ہے میرا عمل نامہ، میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے. سبحان اللہ. تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، پولیس رات اور حساب کتاب حشر کے میدان کے وقت کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. تو جن کو اپنے انجام کا ڈر رہا، جو اپنے اعمال کو سدھارتے رہے، جو نیک اعمال کرتے رہے، وہی چہروں کی خوشی کا سبب بنیں گے. تو مسرور، آپ کو معلوم ہے نا قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف مسرور لوٹے گا. تو آج ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کل کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نیک اعمال کا نور ان کے دائیں اور ان کے بائیں دوڑ رہا ہوگا. سورہ تحریم میں ہم پڑھتے ہیں, کئی صورتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال کے نور کی روشنی میں ہی ہم پل صراط کا راستہ پار کریں گے. کسی کا نور ان کے آگے بائیں, آگے پیچھے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا, کسی کا نور ان کے بس ایک ٹمٹماتے ہوئے دیے کی طرح ہوگا, بس چھوٹا سا نور ہوگا. تو جیسے نیک اعمال ہوں گے, جیسے ہماری نیکیاں ہوں گی, ویسے ہی اتنا ہی ہمارا نور ہوگا اور چہرے روشن ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی نیک عمل کی توفیق دے جس سے ہمارے چہرے روشن ہوں, اور اس دن کی رسوائی سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے. اور وہ لوگ کون ہوں گے جن کے چہرے, ان پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی, گرد اڑ رہی ہوگی, فک ہوں گے ان کے چہرے, بگڑے ہوئے ہوں گے, بے رونق ہوں گے. یہ اللہ تعالی کے نافرمان لوگ تھے, بد کردار لوگ تھے, جو دنیا میں اللہ تعالی کے کھلم کھلا نافرمانی کرتے رہے, جنہوں نے حق کا انکار کیا, جو لوگ سیدھے راستے پر نہیں چلنا چاہتے تھے, جو نافرمانی کرتے تھے, یعنی جن کی زندگی اکثر نافرمانی کے کاموں میں گزری تھی. تو پھر وہ لوگ ہوں گے, ایک تو کافر اور دوسرے فجار, یعنی مسلمانوں ہی میں جو اللہ تعالی کی حدود کو توڑنے والے لوگ اور اللہ تعالی کا انکار کرنے والے کافر, جن کے چہروں پر گرد اور سیاہی ہوگی. تو اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس دن ہمارے چہروں کو تر و تازہ اور روشن رکھے, اور اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے دیدار کی لذت سے ہمیں مالا مال کرے, روشناس کرے. لذت النظر وجہ کا الشوق الی لقائک, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی ملاقات کا شوق رکھے اور اپنے چہرے کے دیدار کی لذت سے ہمیں نوازے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.